نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير Lesson number 267 آیت نمبر 1-20 سورة المزمل کچھ باتیں سورة کے بارے میں سورة مزمل ترتیب کے اعتبار سے 73 یعنی 73 نمبر کی سورة ہے دو رکوع 20 آیات ہیں 285 کلمات ہیں اور 848 حروف ہیں سورة مزمل کا نام شروع ہی سے ہے یہ سورة کب نازل ہوئی اس کے بارے میں علماء میں مختلف رائے ہیں بعض کہتے ہیں کہ پوری کی پوری سورة مکی ہے اور مکہ کے بھی آغاز میں ہوئی اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سورة مزمل تیسری وحی ہے آج آپ اس کو پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھڑکتے ہوئے دل کو اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ایک ایسا بوجھ محسوس کیا کہ جس سے حقیقت میں آپ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں تو اس پوری سورت کا مرکزی مضمون عظیم ذمہ داری کے لیے تربیت ہے یہ ایک ٹریننگ کورس ہے کہ جو بڑے بڑے کام آگے جا کے کرنے ہیں ان کے لیے کیا اوصاف ہونے چاہیے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنی کتاب کی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہوں اور ان کی صبح کیسی ہوں اور ان کی شامیں کیسی ہوں پہلا حصہ عظیم ذمہ داری کے لیے تربیت کی ضرورت ہے اور تربیت کے لیے پہلا نقطہ قیام اللیل دوسرا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تیسرا رات کی بیداری دل جمعی کے لیے مناسب ہے کیونکہ دن میں بڑی لمبی چوڑی مصروفیات ہیں چوتھا رب کو اپنا وکیل بنا لو اور پانچواں صبر کر کے سب سے کٹ کر اس کی طرف توجہ کرو یہ ہیں وہ اوصاف جس پوری صورت میں ہم دیکھیں گے جو دین کے کام کرنے والوں میں مطلوب ہوں کہیں بھی دین کا کوئی کام کریں چھوٹا کریں کہ بڑا کریں چھوٹے کو اللہ بڑا کر دے گا اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی اور بڑا پھیلا ہوا کام کم ہو جائے گا اگر آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے سورت کے دوسرے حصے میں مخالفین کو تنبیہ کی گئی کہ چھوڑ دو اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا تم اس سمندر کے آگے بند نہیں باندھ سکتے اور نبی کو تسلی دی کہ ذرنی والمکذبین اولی نعمتی ومخلہم قلیلا میں خود ان سے نبٹ جاؤں گا آپ اپنا کام کریں بتا دیا کہ سچا داعی دین ہر وقت لوگوں کو صفائیاں پیش نہیں کرتا پریشان نہیں رہتا اپنے حصے کا کام کرتا ہے باقی چیزیں اللہ پہ ڈال دی جاتی ہیں اور اسی تناظر میں پھر قیامت کی منظر کشی ہے کہ جب پہاڑ کانپیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے تیسرا حصہ رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرو کیسے نصیحت کے ذریعے اور رات کے قیام میں جو شروع میں سختی محسوس ہوئی اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا گیا اور آخر میں پھر اللہ کے راستے کے کام اور اس کو قرض حسنہ دینے کی اہمیت ایک پورا پیکج ہے میں سوچتی ہوں کہ لوگ سورۃ مزمل کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد شاید کتنی دفعہ پڑھو کسی ایک مقصد کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ وظیفے سے زیادہ ایک کورس ہے اگر آج ہم سب قرآن پڑھنے کے بعد اگلی زندگی میں قرآن ہی کے ساتھ اپنی صبح شامیں گزارنا چاہتے ہیں تو آج کی صورت ہمارے لیے بہت اہم ہے دعا کرے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی ڈسٹریکشن کے ہم اس کو سنیں اور ان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی مدد لاتا ہے پوری صورت کو پڑھنے کے مقاصد ابھی نوٹ کیجئے اور بعد میں چیک کیا کریں کہ کیا میں نے یہ مقاصد پائے مقصد ایسے ہوتا ہے جیسے ہدف تیر نشانے پہ کب لگتا ہے جب سامنے نشانہ موجود ہو تو سب سے پہلا مقصد رات میں قیام کرنا سیکھ سکیں پھر خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا سیکھ سکیں رب کا نام یاد کرنا سیکھ سکیں اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا سیکھ سکے، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا سیکھ سکے، لوگوں سے اچھے طریقے سے الگ ہونا سیکھ سکے۔ سب سے کٹ کر الگ ہونا کیا ہوتا ہے اس کے عملی طریقے سیکھ سکے، رب کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے اس کو جان کر اس پر چلنا سیکھ سکے، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ کرنا آ جائے، تبھی ہم دین کے کام خوبصورت طریقے سے کر سکیں گے، اور اگلا مقصد اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینا سیکھ سکیں۔ پھر اپنے لیے بھلائیاں آگے بھیجنا سیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا سیکھ سکیں۔ سورت شروع کرتے ہیں، کچھ چیزیں جو اس کی شان نزول سے متعلق ہیں وہ ابتدائی آیات کی تفسیر میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کریں مگر تھوڑا، یعنی اتنا نہ کریں کہ پاؤں سوج جائیں، پوری رات نہیں ضرورت بلکہ نصفہ، آدھا اس کا، کس کا، رات کا، یا پھر موقع کی مناسبت سے دن کی مصروفیات کے ناطے سے اوینقص منہ قلیلا، اس سے بھی کچھ تھوڑا کر لیں، یعنی جس دن دن میں بہت کام کرنا پڑے یا اگلے دن بہت ساری ذمہ داریاں ہوں تو اس رات ذرا تھوڑا قیام کر لیں، لیکن اوزد علیہ، اور بڑھا لیا کریں۔ کب؟ جب دن کو آرام کا موقع مل جائے، جب دن کو کاموں میں بہت پریشر نہ ہو کام کا، تو پھر اس رات ذرا زیادہ وقت کر لے جاگنے کا۔ جاگ کے کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھا کریں۔ کیوں پڑھے، کیا ہوگا، پہلے اتنے کام ہیں، پھر راتوں کا بھی کام شروع کر دیں، پہلے دن کی اتنی کلاسز ہیں تو اب رات کی کلاس شروع کریں، کا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ نبوت کی ذمہ داریاں، تبلیغ کی ذمہ داریاں، ابلاغ کی ذمہ داریاں ادا ہو ہی نہیں سکتی جب تک بندہ راتوں کو رب سے ڈکٹیشن نہ لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا عادت ہوگی تو دن میں لوگوں کے سامنے زبان کھلے گی۔ ایک وجہ، ابھی ہم خلاصہ کر رہے ہیں تاکہ آپ رب سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اٹھیے، سونے کے دن گئے، اٹھ جائیے، بہت سو لیا، 40 سال گزر گئے، تیسری وحی ہے، ابتدائی دور ہے، اور نیا نیا ہر کام ہی اچھا لگتا ہے، نیا قرآن شروع ہوتا ہے تو جذبے نئے، شادی نہیں ہو تو اس کے جذبے، ایکسائٹمنٹ، خوشی، سب نیا۔ اسی طرح نبوت بھی نئی نئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غارِ حرا میں عبادت کی غرض سے گئے، اور ساتھ کوئی میکڈونل کا پیکج نہیں تھا، کوئی کینٹکی چکن نہیں تھی، ستو تھے اور پانی تھے، اور پہلے سے ہی دل کی زمین سرسبز ہونی شروع ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تھوڑا سا کھانا بنا کے دے دیتی، کہیں نہ کہیں ڈال دیتی ہوں گی، اور اللہ کے نبی اس کو جہاں موقع ملتا تھا کھا لیتے تھے، جب ملا کھا لیا، نہ ملا تو کئی کئی گھنٹے نہ کھایا۔ ایسی ہی گھڑیوں میں ایک رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئیں۔ تکلیف بہت تھی اس وقت، خوشی تو ہوگی لیکن احساس بہت تھا، اور نیا ایکسپیرینس انسان کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی دیتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے، لیکن تھکن بھی ہوتی ہے۔ آپ وہاں سے نکلے اور گھر گئے، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ یہی ہے وہ لفظ جس کو یا ایھا المزمل اس صورت میں اور اگلی صورت میں یا ایھا المدثر کہا گیا۔ ان دونوں لفظوں کا معنی چادر اڑانے والے، چادر اڑنے والے۔ یہ جو لفظ ہے نا مزمل، اصل میں کیا تھا؟ متزمل، تا تھی، باب افتعال میں تا ہوتی ہے، تزملا سے یہ نکلا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلففا، یعنی اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹ لینا۔ آسانی کے لیے اس کو مزمل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر لپیٹ کے بیٹھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کروا دی۔ عرب کا ایک عام دستور تھا کہ جب کسی سے لطف اور محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو جس حالت میں وہ ہوتا اسی سے اس کو پکارتے۔ جیسا کہ ایک موقع پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا، قم یا نعمان، اے سونے والے جاگ جاؤ۔ آپ میں سے بھی جو سو رہا ہے وہ جاگ جائے، کیونکہ سونے والوں کے نصیب بھی سو جاتے ہیں، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ سے کسی بات پہ ناراض ہو کر جا کے باہر فرش پہ لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ بیٹی اور داماد کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ داماد کے پاس گئے اور کہا، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جا۔ سارا غصہ دور ہو گیا ہوگا داماد کا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیوں سے محبت کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ، اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ تو عرب لوگوں کا یہ کام دستور تھا، محبت کی بات ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح اٹھایا کریں پیار سے، او بہت سونے والے اٹھو، او دو کانوں والے اٹھو۔ ایک موقع پہ آپ نے ایک صحابی کو اسی طرح اٹھایا، او دو کانوں والے اٹھ جاؤ۔ تو کان تو سبھی کے دو ہوتے ہیں، پیار کا انداز ہے، اور محسوس کریں کہاں 40 سال کی گمنامی۔ کوئی مقصد نہیں تھا اس وقت، تڑپ تھی، ابھی دل کی زمین ہری ہوئی تھی، خود بخود شروع ہو گئے تھے عبادت کرنا، لیکن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے کس کام کے لیے چن رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نبی، آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اللہ آپ کو کیا دے دے گا، آپ نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کے پاس کتاب آئے گی، نبوت آئے گی۔ لیکن ایسے ہی دل جس کے اندر سچائی ہوتی ہے، صادق اور امین کا لقب پانے والا دل آج اس نام سے پکارا جا رہا ہے کہ یا ایھا المزمل، اٹھ جاؤ، بہت سو لیا، اب سونے کے دن گئے، اب سوئی ہوئی امت کے نصیب کو جگانا ہے۔ چند لوگوں کو تو اٹھنا ہی پڑے گا تاکہ سوئی ہوئی امت کو جگائیں۔ کبھی گھر میں ایسے بھی سوئے ہوں، اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ آپ کے گھر میں سب سے پہلے جو بھی اٹھتا ہے، آپ ہیں یا آپ کے شوہر ہیں یا آپ کی بیوی ہیں یا گھر کا کوئی بزرگ ہے، وہ اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ سب سوتے ہیں نا، تو جاگنا بہت مشکل لگتا ہے۔ جب سب جاگتے ہیں تو سب جاگ لیں گے۔ کوئی آ جائے پاکستان سے، کوئی دوسرے ملک سے، کوئی ہو شادی سے پہلے کی، کوئی ایک رات سارا خاندان جمع، پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں صبح بھی ہو گئی، اور آپ سب کے سوتے میں جاگ کے تو دیکھیں۔ سب سے بڑا مشکل مرحلہ جب ساری امت جاگ جائے گی، جاگنا آسان لگے گا۔ آج امت سو رہی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد ایک دعوت دیتا ہے۔ اس دعوت کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملی ہوئی دعوت نہ سوچیے، اپنے لیے سوچیے، قم اللیل الا قلیلا، اب آپ کو اور مجھے بھی اٹھنا پڑے گا اگر واقعی قبروں میں آرام سے سونا چاہتے ہیں، اگر نم کا نومت العروس والی خبر چاہتے ہیں نا، تو پھر آج جاگ جائیے۔ دنیا کے لیے بہت دفعہ جاگے ہوں گے، بچوں کے لیے جاگے، راتوں کو ان کے درد سہے، شوہروں کے لیے جاگے، بزرگوں کے لیے گھروں کی خدمت کرنے کے لیے جاگے، جابس کے لیے جاگے، نائٹ ڈیوٹیز کے لیے جاگے، اب اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، اب رب کے لیے جاگیے۔ نصف ہو، چلو آدھی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا ان آیات سے پہلے؟ پوری پوری رات جاگتے رہتے اور اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، سوجن ہوتی، سویلنگ ہوتی۔ اللہ کو اپنے نبی پر پیار آیا، کہا پہلے اور بات تھی، 40 سال کی عمر کے آپ ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا، آپ نے اپنے نفس کو کچلا، آپ ساری رات حرا کی غار میں بیٹھے یا کھڑے جاگتے رہے، کوئی بات نہیں، اب کام کچھ اور ہو رہا ہے، اب آپ کے اوپر اور دن کی ذمہ داریاں آ رہی ہیں، اس لیے اب نصف کافی ہے، او ابن قسمن ہو قلیلا، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، کبھی زیادہ کر لیں، آدھے کا تھوڑا یا آدھے کا زیادہ، سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آدھا، آدھے سے کبھی کم کبھی زیادہ کر لیجئے، پوری رات کا مطالبہ نہیں، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ आज हमारे यहाँ जहाँ इस्लाम के नाम पर कई रस्मी नाम इजाद हुए, उसमें एक लफ्ज शबीने का भी आ गया। शब से शबीना तस्गीर है, पूरी रात जागना। इस्लाम में शबीना नाम की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं देखी गई। नबी सल्लम तक को भी ये हुक्म नहीं था कि पूरी रात जागें। आज मुझे और आपको भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। जिस रब ने ये अहकामात दी, उसी ने हमारा जिस्म बनाया। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम वाली ज़ात, खुद तो जाग सकती है, इंसान नहीं जाग सकता। आज इस बात की गवाही देते हैं साइंसदान भी और डॉक्टर्स भी कि पूरी रात अगर कोई जागता है, मुसलसल जागता है, तो अगले कई दिन के सोने से जिस्म के अंदर जो कमी हुई वो पूरी नहीं होगी। इसलिए नाइट शिफ्ट आखिरी प्ली है। जिस्म ख़राब हो जाता है, सेहत ख़राब हो जाती है, इंसान का अगला पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। कोई मजबूरी ना हो अगर, कभी रात को नहीं जागना चाहिए, कुछ रात जागें। नबी सल्लम का यही अमल था। ईशा की नमाज फ़र्ज़ फ़ौरन पढ़ते, उसके बाद सो जाते। रात का आखिरी पहर शुरू होता, फिर उठते, फिर थोड़ा खड़ा होते, सोते, फजर से बिल्कुल करीब भी कभी उठते। यहाँ तहज्जुद के मसाइल पे बात नहीं करेंगे, पीछे हमने की उस पे बात। सूरत बनी इसराइल में व तहज्जुद में बात हुई थी, लेकिन तहज्जुद के बारे में जनरल सी बात समझ लीजिएगा कि ये नफिल इबादत है। नबी सल्लम के लिए बाज़ कहते हैं कि फ़र्ज थी, उम्मत के लिए नफिल है। मेरे और आपके लिए क्या है कि आज नफिल इबादत में सबसे बेहतरीन नमाज तहज्जुद की है। अल्लाह सुबहाना ताला यहाँ उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं कि रात की नमाज, रात का उठना, उसके साथ ताल्लुक किस चीज़ का है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, खूब ठहर ठहर कर कुरान पढ़िए। इस लफ्ज़ से पता चलता है और नबी सल्लम के अमल से पता चलता है, ख़ास तौर पर रमज़ान की रातों का क़ियामुल लैल जो आखिरी रातें होती हैं, इससे पता चलता है कि रात के वक्त जो इबादत करनी ज़्यादा मतलूब है वो कुरान की तिलावत है, तरतील के साथ। रत्तला युरत्तिलु तरतील, इसके कई दर्जे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तरतील में क्या है? ख़ूबसूरती से मुनज़्ज़म और मुरत्तब होना। वो मुंह जिसके दांत खूबसूरत और जड़े हुए होते हैं, उसे अरब लोग सगर और रत्तल कहते हैं, यानी कोई दांत ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई टूटा हुआ नहीं। तो तरतील कुरान की क्या हुई? आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ कर, गौर व फिक्र करते हुए इसकी तिलावत की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि ये तरतील क्या है, तो फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी ने हमें बताया, जिस तरह जल्दी जल्दी रद्दी खजूरें बखेरते चले जाते हो, बाल काटते जाते हो, ऐसा ना करो। जब कोई नादर नुक्ता आए तो ठहर जाओ, अपने दिल को इसकी असर अंगेजी से मुतहर्रिक करो, तुम्हें इस सूरत को जल्दी जल्दी ख़त्म करने का फिक्र ना हो। ये है तरतील। सारी वानी आगे ना इसके अंदर कि जिसमें पढ़ने का अंदाज भी ठीक हो, गौर भी हो, तेज़ तेज़ ना हो, अदायगी हो, जहाँ रुकना है रोको, जन्नत की आयतें आएँ तो जन्नत मांगो, जहन्नम की आयतें आएँ तो जहन्नम से पनाह मांगो, इस कुरान के मफहूम को समझो। अफला या तदब्बरून अल कुरान, सूरत मोहम्मद में अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था, यहाँ कहा कि तदब्बर करो, तुम्हारे दिल पर अल्लाह की अज़मत का एहसास हो, उसकी हैबत तुम्हारे दिल पर आए, उसकी रहमत का बयान आए तो दिल तशक्कुर के जज्बात से लबरेज हो, कहीं उसके गज़ब और उसके अजाब का जिक्र आए तो दिल पर इसका खौफ तारी हो, जब किसी चीज़ का हुक्म आए तो उसको मानने का इरादा कर लो, किसी चीज़ से मना किया जाए तो समझो कि क्यों मना किया गया, फिर उससे मना हो जाओ। क्या पता चला कि कुरान पढ़ना सिर्फ ज़ुबान से अदायगी का नाम नहीं, गौर व फिक्र और तदब्बर साथ साथ होना चाहिए। हज़रत अनस चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी कैसे पढ़ते थे, तो उन्होंने फरमाया कि आप लफ्ज़ों को खींच खींच कर पढ़ते थे। मसलन फिर आपने मिसाल के तौर पे पढ़ के बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदूद के साथ पढ़ते थे। ये सही बुखारी की रिवायत है। उम्मे सलमा से किसी ने सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते थे, تو کہنے لگیں کہ آپ ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے۔ پھر مثال دی، الحمدللہ رب العالمین، پھر رکتے، الرحمن الرحیم، پھر رکتے، مالک یوم الدین، پھر رکتے۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ واضح طور پر پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ لفظ بدل جائیں اور قاف کو کاف رکھیں اور کچھ اور چینج کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان کتنی زیادہ رچ ہے۔ عموماً دیکھیے کہ جو غلطی ہوتی ہے وہ مخارج کی ہوتی ہے، مثلاً قلب کی جگہ قلب، دل کی جگہ کتا۔ آپ کہتے ہیں قل ہو اللہ احد، آپ کہتے ہیں قل ہو اللہ احد۔ قل کیا؟ کہیے۔ قل کیا ہے؟ کھائیے۔ کھائیے اللہ ایک ہے، کیا کہا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، آپ پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، لام کے لیے کھا گئے، دوسری غلطی مت کی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ ضرور ہی میرے دل کو ٹیڑھا کر دے۔ کتنا فرق پڑتا ہے۔ عربی زبان اتنی سائنٹیفک زبان ہے کہ فارمولے میں سے آپ ایک چیز نکال دیں تو ایک چیز دوسری بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کا یہی انداز دکھایا۔ دیکھیے یہ چیز ہماری زبان اردو میں بھی ہے، مثلاً کوئی آپ سے کہے جلا اور پھر کوئی کہے جالا، فرق ہے دونوں میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی کہے تلا اور کوئی کہے تالا، فرق ہے نا۔ تو بس یہاں سے اپنی مدود کی غلطیوں کو نوٹ کریں۔ ہمارا حال کیا کہتے ہیں، جو استانی جی نے پڑھا دیا تھا وہی بہت ہے، نہ دوبارہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں وہ کپڑے پہنتا جو استانی جی پہن کے آتی تھی، وہ پڑھاتی تھی جو سلیقہ ان کا تھا، قرآن پہ بات آتی، کہتے ہیں جو پڑھ لی ہے وہی ہے۔ تو لہٰذا پڑھنے کے اندر خوبصورت واضح طور پہ ایک ایک لفظ کو واضح طور پہ پڑھتے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے آپ کی قرأت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے وہاں آپ تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ یہ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، جب آپ اس مقام پر پہنچے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو پھر یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ غالب اور حکمت والے۔ سورۃ نساء کی آخری آیتیں کہتے ہیں کہ آپ اس آیت پر آئے تو دہراتے گئے دہراتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو ترتیل میں دہرانا بھی ہے۔ یہ مسند احمد اور بخاری کی روایت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ترتیل میں تاثر بھی ہے، تاثیر بھی ہے، بالکل سمجھ آ جاتا ہے۔ اور رات کے وقت ایک بندہ قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیا پکارتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور پھر صدائیں لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی جو بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بیماریوں سے شفا مانگے میں اس کو دے دوں۔ جواب کیا جاتا ہوگا ہماری طرف سے؟ ایک طویل خاموشی۔ آپ امیجن تو کریں، امریکن ایمبیسی کے باہر کھڑا ہو کے رات 3 بجے کوئی ایمبیسڈر آواز لگائے، ہے کوئی جو گرین کارڈ لینے آئے، ہے کوئی جو گرین کارڈ لینے آئے، اور پتہ بھی ہو لوگوں کو۔ میں کہتی ہوں پتہ نہ ہو، سڑک سے 2-4 گزر رہے ہوں گے نا، اگلی رات وہاں تانتا بندہ ہوگا۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، پیزا شاپ کے باہر، پیزا ہٹ کے باہر کھڑا کوئی کہ رات کے آدھے وقت 3 بجے آؤ پیزا فری ہے، پھر دیکھیے کیسے ٹوٹتے۔ یہ ہماری حالت ہے، دنیا کے لیے کتنے تیز اور آخرت کے لیے کتنے سست۔ اللہ عرشوں کا مالک دینا چاہتا ہے، ہم نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو رات کا جاگنا ضروری ہے، پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا یہی دستور رہا ہے۔ رات کو جاگنا اللہ کے قرب کا ذریعہ اور گناہوں کو ملیا میٹ کرنے والا ہے، یہ ابو امامہ کی روایت ہے ترمذی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ ذرا سوچیے اللہ تعالیٰ ہنسے تو کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ ایک وہ شخص جو رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے. چند بوڑھی مائیں ہوں گی، نانیاں دادیاں، جن کو دیکھ کے اللہ ہنستا ہوگا، اور بچوں اور جوانوں کو دیکھ کے تو نہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا. ان کی تو بھی آنکھ ہی لگی ہے بیچاروں کی، کانوں کو بھی کچھ لگا ہی ہوا تھا، اسی میں آنکھ آ گئی. ٹی وی تو ابھی سویا نہیں، یہ سو گئے، اسی کے آگے سوتے ہیں. چپس کا پیکٹ کھلا رہ گیا، بائیں ہاتھ سے کھاتے کھاتے نیند آ گئی. کیا ہو گیا ہمیں، ہماری نسلوں کو کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا؟ سارا دن ہم بھاگتے پھرتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم سے زیادہ انرجیٹک کوئی نہیں. رات کو بستر پہ لکڑیوں کی طرح ہو جاتے ہیں، خوشبو مسندہ. دعا کریں کہ آج کی رات اللہ ہمیں بھی دیکھ کر ہنسے مسکرائے. دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، ٹیڑھی صفیں اللہ کو نہیں اچھی لگتی. تیسرے وہ لوگ جو میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں. تو رات کا جاگنا خوش نصیبی کے دروازوں کو کھلوانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کو جاگا کریں، اپنا آرام چھوڑو گے تبھی تو ہم مانیں گے تم ہمارے ہو. دیکھیں دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دیتے. کوئی ایک رات آپ کی عیادت کے لیے جاگ لے، ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ رہ لے، بیبی ڈیلیور ہوا، کوئی آپ کے دوسرے بچوں کو لے کر گھر میں جاگ لے، میرا نہیں خیال کہ ہم اس کا احسان کبھی چھوڑیں. جب تک یاد آئے گا کہیں گے ہائے میرا فلاں موقع پہ اس نے کام کیا. کوئی رات کو جاگ کے سفر کر کے آپ کے پاس آ جائے، آپ کا کوئی کام کرنے میں رات جاگ لے، شاید ہم اس کے تعریفوں میں کلابے ملائیں. تو کیا اللہ کے لیے جاگنا ہی مشکل ہے؟ کتنا ہمیں اس وقت خود پہ رحم آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اور کیا کریں، اتنا تو کیا. کہا نہیں، ان او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم آپ پر ایک بہت بھاری چیز ڈالنے والے ہیں، ایک ایسا سلسلہ آپ کی زندگی میں اب شروع ہونے والا، اقرأ بسم ربک الذی کے بعد، کہ جس میں 1000 حکم، 1000 منع کی بھی چیزیں، قصے، کہانیاں، پچھلوں کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں. ہم تو آپ کے اوپر ایک ایسا کلام نازل کرنے والے ہیں کہ پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو تم دیکھتے. کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سورۃ حشر کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ قرآن چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ نے تو 29 پاروں کو پتہ نہیں کس درجے پہ لیا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. پہاڑوں پہ گرے تو وہ کانپنے لگے، انسان نہ کانپے. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی جب وہی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی پسینے سے بھر جاتی. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس سے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، اس سے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. جہاز چلتے چلتے رخ موڑ لے، کتنا بڑا جھٹکا آتا ہے. ان جھٹکوں میں اللہ تھامتا ہے جو زندگی کا رخ بدلتے ہوئے آتے ہیں. جو لوگوں کا ریئیکشن ہوگا، جو پیئر پریشر ہوگا، جو سوسائٹی ہوگی، اس پہ ڈھارس ملتی ہے اس قرآن کے بعد. یہ پہلا فائدہ ہے، تبلیغ کرنے والے، تعلیم دینے والے، لوگوں کے فائدے کے بننے والے، اگر رات کو اللہ تعالیٰ سے ڈکٹیشنز نہیں لیں گے تو لوگوں کی باتیں نہیں سن سکیں گے، پلٹ جائیں گے.